السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ لیسن نمبر 5. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ فاتحہ، ہم لوگ اہدنا الصراط المستقیم پر تھے، لیکن تھوڑا سا اسی کو آج آگے اور دیکھیں گے، اور پھر جو آگے کی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تھوڑا سا کوئی ریویژن کر لیتے ہیں لاسٹ آیت کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی، یعنی جس دن بدلہ ملے گا، اس دن کی جزا اور سزا کا مالک ہے، یعنی سب کچھ اس کے اختیار میں ہوگا. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مالک رب، یعنی دیکھا جائے تو مالک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، رب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن اس میں وہ سب الفاظ آئے ہیں، مالک کا بھی لفظ ہے، رب کا بھی لفظ ہے. اور رب کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے، مالک، آقا، مربی، پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، اور فرمان روا، حاکم، مدبر، منتظم. یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ ہمارا مالک تو ہے، وہ ہماری پرورش کرتا ہے، وہ صحیح طریقے سے ہمیں راستہ بتاتا ہے، اور وہ منعم بھی ہے، وہ تحفہ دینے والا بھی ہے. آپ دیکھیں، ایک ہوتی ہے تنخواہ اور ایک ہوتا ہے تحفہ. تنخواہ آپ دیتے ہیں کسی کو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ جس نے جیسے کام کیا ویسے ہی اس کو بدلہ ملے، اس کی اتنی اجرت ملے. لیکن تحفہ کیا ہوتا ہے؟ دینے والے کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، جس کی امید نہیں ہوتی، جس کے ہم مستحق نہیں ہوتے، لیکن ہمیں تحفہ مل جاتا ہے، یعنی وہ ایک ایکسٹرا چیز ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن، یعنی وہ مالک ہوگا، وہ بدلے کے دن کا مالک ہوگا. وہ جتنا ہم نے کام کیا تھا دنیا میں نیک کام، اتنا بدلہ تو ہم کو دے گا ہی دے گا، لیکن وہ اس سے بہتر بھی بڑھ کر ہم کو دے گا سبحان اللہ. تو اس لیے وہ منعم بھی ہے، وہ انعام دینے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہوگا. اور پھر ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ والی آیت سے سیکھا تھا کہ یہ آیت ہمیں یکجہتی کی تعلیم دیتی ہے، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم پوری ایک امت ہے، ہم کوئی انڈیویجول، ہم انفرادی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم امت مسلمہ، پورا ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے. یہ سب لوگ ایکچولی ایک کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ پورے ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پوری امت ایک خاندان کی طرح ہے، یہ ایک ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے بہتر چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے انسان کے لیے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو. اور پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم سب جو آدم کی اولاد ہیں، اور جب ہم امت مسلمہ ہیں، تو یہ ایکچولی پورے امت کی یونٹی کی دلیل ہے کہ ہم پوری ایک امت، ایک جان ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں. اور اس میں باجماعت نماز کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اس میں یونٹی کی بات کی گئی ہے. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر اہدنا، اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا، دکھا ہمیں الصراط، راستہ، مستقیم، سیدھا. صراط کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن میں جو لفظ آیا ہے ہمیشہ سنگولر کے معنی میں آیا ہے، اور سبیل کا لفظ بھی آیا ہے، طریق کا لفظ بھی آیا ہے. فرق کیا ہے سب میں؟ سبیل چھوٹا راستہ، ایک پیسیج کو کہتے ہیں جو خود بنایا جا سکتا ہے. طریق روڈ کو کہتے ہیں، سمال روڈ، جو آسانی سے طے ہو جائے. اور صراط، یہ ایکچولی ہیوج اور میسیو ہائی وے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صراط عظیم شاہراہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، بڑی شاہراہ کہہ سکتے ہیں، مین روڈ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو. تو صراط معلوم ہے، مین اسٹریٹ ہے، جو ہر کوئی جانتا ہے، جس کے لیے کسی کو کوئی ایڈریس سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جب اپنے محلے کا ایڈریس بتاتے ہیں تو اندر کی گلیوں کا آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتانا پڑتا ہے، لیکن جو مین شاہراہ ہوتی ہے، جو مین روڈ ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور مین صراط کے معنی میں کیا آتا ہے؟ کہ دو بڑے شہروں کو ملاتا ہے، یعنی کنیکٹ کرتا ہے دو بڑے شہروں کو. پھر اسٹریٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھول بھلائیاں نہیں ہوتی. اور چونکہ ہم سب جانتے ہیں عربی زبان بہت رچ زبان ہے، تو صراط پلورل میں کبھی نہیں آیا قرآن میں، یہ ہمیشہ سنگولر میں ہی آیا ہے. تو پرانے شہروں میں بڑے بڑے ایک ہی روڈ ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ مستقیم بھی آیا ہے، تو یہ جو اقیم الصلاۃ کا جو روٹ ورڈ ہے، اسی سے مستقیم بھی ہے. قائم کرنا، قائم رکھنا، کسی بھی چیز کو درست رکھنا، درست کرنا. تو ایکچولی یہاں پر اپنی عاجزی کا اظہار ہے، کمزوری کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم فقیر ہیں، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہم کو عطا کرنے والا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی. تو جو اہدنا الصراط المستقیم یہ والی آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا، اور اس کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اور سب سے اہم چیز اگر جو مانگنا ہے اس کو وہ کیا مانگے، ہدایت مانگنی چاہیے اس نے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہدایت کے بارے میں چار پوائنٹس پڑھے تھے، کہ پہلا ہدایت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈال دی ہے، کامن سینس جس کو کہتے ہیں، عقل جو ہے، فطرت، ایک کانشیسنیس کہہ سکتے ہیں آپ کو، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا فرق، یہ ہر انسان میں آپ نے ڈال دیا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو. دوسرا ہدایت کا لیول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان اور اس کتاب میں نازل کی، یہ کتابوں میں نازل کی اسلام کے بارے میں. تیسرا ہدایت بندے کو جو عبادت کرنے سے ملتی ہے، یعنی عبادت کر کے ملتی ہے، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو پھر وہ ہدایت ملتی ہے. جیسے کہ شیطان تھا، وہ راندے درگاہ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اس رحمت سے دور کر لیا، اس ہدایت سے دور کر لیا. ابو جہل تھا یا ابو طالب تھے اللہ کے رسول کے چچا، وہ جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے لیکن ان کو توفیق نصیب نہیں ہوئی اسلام قبول کرنے کی. فرعون، حامان، قارون، یہ سب کیا تھے، یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، وہی رب ہے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اس ہدایت کو. تو اسلام کی ہدایت، اسلام کو قبول کر لینا، یہ ہدایت ہے ایک تیسرا لیول. اور چوتھا لیول ہے ہدایت کا کہ جو جنت میں لے جائے، یعنی خواہش ہو انسان کی، جو وہ اپنے عمل سے اس کو پھر اس خواہش کو پورا کرتا ہے. یعنی ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، لیکن اس کو اس خواہش کو کیسے وہ اچیو کرے گا، پورا کرے گا اپنے عمل کے ذریعے سے. تو ایکچولی عمل اور خواہشات یہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے، کہ صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اس پر عمل کر کے دکھانا ہوگا. تو بہرحال یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، اور جیسے ہم نے اس کا پڑھا بھی تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ صراط لمبی اور تیز دھار تلوار کو کہتے ہیں. تو اب یہ جو صراط ہے، ایک اسٹیٹ مارک ہے، یعنی اسٹیٹ روڈ، مین ہائی وے جو دو میجر سٹی کو کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ اتنا کلیئر ہے، یہ اتنا مین ہے، ہر ایک کو نظر آ سکتا ہے وہ کیا ہے، صرف اسلام ہے. تو صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ، یہ راستہ مراد ہے اس سے. تو قرآن میں دوسرے الفاظ استعمال نہیں ہوا اس کے لیے، سبیل کا لفظ نہیں استعمال ہوا، طریق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ صراط کا لفظ استعمال ہوا، سنگولر میں آیا ہے، پلورل میں کبھی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے صراط کے لیے کبھی پلورل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور مستقیم، اسٹریٹ، استقامہ سے ہے اقیم الصلاۃ. تو آپ دیکھیں قرآن میں کبھی سلو نہیں کہا کہ سلو نماز پڑھو، نہیں، بلکہ اقیم کہا ہے ہمیشہ. تو استقامہ میں کیا چیز آتی ہے؟ پرفیکشن، تقوی، صحیح طریقہ، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. پھر صراط کا معنی ہوتا ہے اپلفٹ ہونا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی آپ وہ راستے پر جب جاتے جاتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آپ اپلفٹ ہوتے ہیں، اوپر بلند ہوتے جا رہے ہیں، سمجھے. ایکچولی ایک اسٹینڈرڈ وے دیا گیا ہے، اور وہ ہے اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کا راستہ، اسلام کا طریقہ ہو سکتا ہے. اور ایک ہی عقیدہ صحیح ہے، مطلب باقی سارے عقائد غلط ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن میں حق کے لیے سنگولر استعمال ہوا ہے، حق، نور، اور جبکہ اندھیروں کے لیے ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، سچائی ہمیشہ ایک ہوتی ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے یا جھوٹ کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پلورلس میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر نہ سبل استعمال ہوا، نہ طریق استعمال ہوا، جو سنگولر جو لفظ آیا ہے صراط کے لیے وہی لفظ آیا ہے. تو ھذا صراط اللہ المستقیم، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لائن بنائی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے مٹی تھی، ریت ہوگی، تو آپ نے ایک سیدھی اسٹریٹ لائن بنائی اور آپ نے فرمایا کہ ھذا صراط اللہ المستقیم، اور سائڈ میں اور لائنیں بنائی، ادھر سے سائڈ میں الگ الگ اور لائنیں بنا دی. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دلال ہے. تو جو صراط مستقیم ہے وہ کرسٹل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، آپ کو دکھائی دیتا ہے. کوئی بھی حقیقت کو جاننا چاہے تو وہ فوراً اس راستے کو اپنا سکتا ہے. پھر دوسری بات، یہاں پر یہ جو بتائی گئی کہ اس کو مانگنا ہے آپ کو، جب آپ کو کوئی حقیقت پتہ چلتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں انسان، چاہتے کہ اچھا جو حق ہے اس کو وہ ملے، وہ اس کے پیچھے جاتا ہے. تو ہدایت مانگنا ہے آپ کو. جب آپ ایک مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جب تک مسلمان نہیں تھے پھر آپ ہدایت مانگ سکتے تھے، لیکن آپ ایک مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ گو ہونے کے بعد کیوں آپ ہدایت مانگے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت صرف ایسی نہیں ہے کہ ایک بار لے لیا اور مل گئی اور بس بند کر دیا چیپٹر، کلوز، نہیں، ایسا نہیں ہے کبھی بھی. آپ دیکھیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ خود ہادی تھے، آپ رہنما تھے، لیکن ہمارے رسول وہ خود روزانہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے تھے. جب رسول خود ہدایت مانگتے ہیں آپ دعا کرتے تھے کہ اللہم ہدنی بمختلف فیم الحق، اے اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے جس میں حق کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے تو اس کے بارے میں مجھے ہدایت دے. اکثر آپ تہجد میں بھی جو دعا کرتے تھے وہ بھی یہی دعا تھی آپ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. لوگ جس بارے میں بحث کر رہے ہیں, جس بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ہدایت دے. پھر آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو ہمیشہ ملے گا وزدناہم ہدا. سورہ کہف جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا. یعنی وہ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے بادشاہ کے پاس سے دوڑے دوڑے نکلے اور غار میں پناہ لی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, تو وہ ایمان والے تھے. لیکن ان کے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا ماشاءاللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے, ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو آپ کو اس کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اہتدوا وزادہم ہدا, جن لوگوں نے ہدایت تلق کی ہم نے ان کو ان کی ہدایت میں اور زیادہ کر دیا ماشاءاللہ. سبحان اللہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گین کرنے والی چیز ہے, یہ بڑھنے والی ہے اور ترقی ضروری ہے. آپ دیکھیں ہر معاملے میں ترقی ضروری ہے. تو ہدایت کو آپ کو مزید 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 طلب کرتے چلے جانا ہے. یعنی آپ کو چیزیں مانگنی ہیں, جو چیز طلب کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور ہدایت آپ کو ہمیشہ طلب کرتے رہنی ہے, آپ کو مانگتے رہنا ہے ہدایت. آپ اسے مانگنا بند نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول اللہم اہدنی فی من ہدیت, یہ دعا ہم کو ملتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے یا مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. تو اہدنا الصراط, اس میں ایک اور معنی یہ بھی بنتے ہیں کہ اہدنا پلورل آیا ہے, تو یہ اجتماعیت کی نشانی ہے, یونٹی, امت کا تصور دیا جا رہا ہے کہ انڈیویجولی ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں, کس طرح سے مربوط ہیں, ہم ہمارا امت کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہم ایک گروپ ہیں, ہم ایک جان ہیں. تو اے مسلمان تم سیلفش نہ ہو جاؤ, تم اکیلے نہیں ہو, تم اکیلے ہدایت نہیں مانگ سکتے بلکہ تم کو سب کو مل کر ہدایت مانگنی ہے, تم کو سب کے لیے مانگنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ, اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں جو تیرے نبیوں کا راستہ تھا, اور جب انہوں نے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ ہم تو اس کے مزید حقدار ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے اور ہماری ہدایت میں مزید اضافہ ہو, ہماری ہدایت بڑھتی چلے جائے, ہمارا ایمان بڑھتا جائے, اس میں اضافہ ہو. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اہدنا یعنی یہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے. اور اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تمام حاجتوں میں سب سے اہم, سب سے اعظم حاجت ہدایت ہے جو انسان کی ضرورت ہے, چاہے وہ رزق ہو, چاہے وہ فتح ہو, نصرت ہو, کامیابی ہو, ان سب میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے مانگنے کے لیے تو وہ ہوتی ہے ہدایت. یعنی نصرت ہو, رزق ہو, کوئی وہ کہتے کہ اس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے ہدایت اور اس کا تعلق. ہدایت بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو مانگنی ہے. آپ کو نصرت ملے نہ ملے, آپ کو رزق ملے نہ ملے, کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا, لیکن اگر آپ کو ہدایت نہ ملے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو متقین ہوتے ہیں یا جن کو ہدایت ملتی ہے وہی متقین ہوتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر نکلنے کی اس کے لیے صورت پیدا کرتا ہے کہ وہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا. تو جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں, جب آپ ہدایت مانگتے ہیں اور جب آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے ہدایت کی وجہ سے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں کہ آپ ایک ہدایت طلب کرتے ہیں, اس ہدایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک کسوٹی فراہم کر دیتا ہے, آپ کو متقیوں میں سے بنا دیتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر چیز فراہم کرتا جاتا ہے, یعنی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے. پھر امام ابن القیم جوزی کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عبد ہوتا ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے صراط مستقیم پر جب وہ چلتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اسے حاصل ہوتی ہے اور وہ اس راستے کی طرف, اس گھر کی طرف چلتا چلا جاتا ہے جو آخرت کا گھر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے قدم بہ قدم آپ کو طے کرنا ہے, یعنی آپ پھلانگ کر نہیں طے کر سکتے یہ راستے کو, آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. آپ پہلے ایمان کا اقرار کریں گے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے, پھر آپ عملی ثبوت دیں گے. جیسے ہی آپ کلمہ کا اقرار کرتے ہیں آپ مسلمان ہو گئے, آپ پر وہ ساری پابندیاں لگ گئی جو ایک مسلمان کے اوپر ہوتی ہیں, آپ کو وہ سارے کام کرنے ہیں جو ایک مسلمان کے ذمہ کام دیے گئے ہیں. پھر آپ قدم بہ قدم چلتے جاتے ہیں, چلتے چلے جاتے ہیں, اور یہ چیز آپ کو پھر کیا کرتی ہے, جہنم سے دور کر دیتی ہے. یعنی جب آپ صراط مستقیم پر قدم رکھتے ہیں خود بخود آپ جہنم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور یہی صراط ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس وقت رکھیں گے, جہنم پر رکھا جائے گا. اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے نا حدیث میں آتا ہے اور سورہ مریم میں بھی آتا ہے کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا, اور ہم اکیلے اکیلے سب کو وہاں سے گزاریں گے, تنہا سب کو وہاں سے گزرنا ہوگا, اور پھر اس میں ایک کچھ آکڑے لگے ہوں گے. تو جس کا جیسا ایمان ہوگا, کوئی اس پر برق کی تیزی سے گزرے گا یعنی بجلی کی تیزی سے گزرے گا, کوئی اس کے اوپر جیسے نظر ہماری جاتی ہے, یعنی کت طرف کا لفظ آتا ہے کہ جیسے نظر ہماری گزر جاتی ہے, یعنی ہم نظر جب ڈالتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک ہماری نظر چلی جاتی, تو اس تیزی سے گزرے گا. کوئی چل کر جائے گا, کوئی دوڑے گا, کوئی دھیرے دھیرے چلے گا. بہرحال ہر ایک کا الگ الگ لیول ہوگا وہاں چلنے کا, اور کوئی بہت ہی مشکل سے گزرے گا, لڑکے گا, گرے گا, ادھر ادھر ڈاواڈول ہوگا, لیکن اگر اس کے نیک عمل ہوں گے تو بہرحال وہ گزر جائے گا. تو جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے وہاں سے گزر ہوگا, صراط پر سے جو پل صراط ہوگا. ہل تجزون الا ما کنتم تعملون, کیا تم ویسے ہی جزا نہیں دیے گئے جیسے کہ تم عمل کرتے تھے؟ سورہ نمل کی آیت ہے, آیت نمبر 90. تو ابن القیم جو اسے کہتے ہیں کہ وہ صراط, یعنی دنیا میں تم اس صراط پہ چلو گے, سیدھے راستے پہ چلو گے, اسلام کے راستے پہ چلو گے, تو وہ صراط جو کہ پل ہوگا جہنم پہ رکھا ہوا اور جس سے گزر کر مومن جنت میں جائیں گے, تو پھر تمہارا اس پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ, آپ واقعی میں سوچیں, اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم کیسے چلتے ہیں آج اسلام کے راستے پر. ہم دوڑ کے جاتے ہیں, ہم چل کے جاتے ہیں, جب ہمیں ہمارے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں اور ہمارے رب کے احکامات اور پیغامات سنائے جاتے ہیں, تو کیا دل چاہتا ہے ہمارا کہ ہم آگے لپک کر, آگے بڑھ کر سابقون الاولون میں شمار ہوں اور نیکیوں میں سبقت لے جائیں, یا ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو جیسے دنیا میں ہم اسلام کے راستے پر چلتے رہے, دنیا میں ہم یہ صراط مستقیم کی طرف چلتے رہے, ایسے ہی قیامت کے دن وہ جو برج ہوگا, وہ جو پل صراط ہوگا, اس پر سے گزرنا ہمارا آسان ہو جائے گا. تو جیسے دنیا میں ہم صراط پہ چلتے رہے ویسے ہی آخرت میں اس صراط پر سے گزریں گے. تو اب میں اور آپ ہم خود جج کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم اس پل صراط پر سے کیسے گزریں گے جو کہ جہنم پر رکھا جائے گا. تو آج دنیا میں ہماری کیا تگو دو ہے, کیا دوڑ دھوپ ہے, کیا صحیح ہے, کیا جدوجہد ہے اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے؟ پھر آگے کی آیت دیکھیے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب پہلے کہا گیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ, صراط کا ہی لفظ آیا ہے, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, جو معتوب نہیں ہوئے, جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا کہ کن لوگوں کا راستہ, اور قرآن کہتا ہے, یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نعمت پانے والے لوگ کون ہیں, اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے انسان کے لیے تو وہ کیا ہوگی, وہ دین اسلام کی نعمت ہے. اور دین ہمارا کامل ہو چکا, دین میں اب کوئی چینجز نہیں ہو سکتے, ہمارے دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, یہ مکمل ہو چکا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس دین کو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے. اور یہود تو کہا کرتے تھے کہ یہ آیت اگر ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم تو اس دن کو عید کا دن منا لیتے, اور یہ حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور وہ بہت بڑا دن ہی تھا مسلمانوں کے لیے. سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ میں نے اپنی نعمت تمام کر دی تم پر, اور وہ نعمت تمام کر دی کا مطلب کیا ہے کہ دین اسلام تمہارے سامنے پیش کر دیا, تمہیں دین اسلام کی توفیق دی, اور حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, جنت کا راستہ بتا دیا. تو یہاں پر ایکچولی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کن لوگوں کے راستے پر تم کو چلنا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, اور سورہ نساء ہی کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون تھے وہ لوگ. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کتنے بہترین ہیں یہ ساتھی. کے کون تھے وہ؟ ومن یطیع اللہ ورسولہ, یعنی آیت جو شروع ہو رہی ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, نبی, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے بڑا ثبوت ہے, سب سے بڑی دلیل ہے ابوبکر صدیق کے خلیفہ ہونے کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر درجات بتا دیے کہ پہلے کون ہے, نبی, پھر وہ صدیق اور صدیق, اور صدیق کا لقب ابوبکر صدیق کو خود اللہ کے رسول نے دیا تھا کہ آپ ابوبکر صدیق کہلائے, تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کے بعد کون ہوں گے, صدیق, اور پھر شہدا, تو پھر عثمان, اور کون آئے تھے, عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے وہ شہیدوں میں سے تھے, عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے وہ شہیدوں میں سے تھے, اور پھر وہ صالحین, علی رضی اللہ عنہ وہ شہیدوں میں سے تھے، اور پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا درجہ آتا ہے، اب اس کے بعد جو بھی آئیں گے نیک لوگ. تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پر جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ انڈیکیشن تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، نیکسٹ خلیفہ ہوں گے. اور ابو بکر صدیق کو آپ نے خود یہ لقب دیا تھا، اور ابو بکر وہ تھے جو صراط مستقیم پر چلے، اللہ نے ان کو خلیفہ مقرر کیا. تو انعمت علیہم، سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی قدر ہے. اللہ نے چاہا تو ہم مسلمان بنے، ورنہ ہم خود نہیں بن سکتے تھے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں مسلمان بنایا، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ہدایت دی. اور جو نعمت ہم کو ملی ہے اس پر ہمیں کبھی کالر نہیں کھڑی کرنی چاہیے کہ اچھا ہم تو مسلمان ہیں، فخریہ ہم کہیں. وہ آپ کو سورہ کہف میں اس گارڈن والے کا قصہ یاد ہوگا نا، کہ جس کے پاس باغ تھے، تو اس نے کہا کہ یہ سب تو مجھے، یہ باغ وغیرہ جو پھل ہے، یہ سب مجھے میری محنت سے ملا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کو کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہاری محنت سے ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس باغ پر پالا بھیج دیا، اور وہ تہس نہس ہو کر رہ گیا باغ. تو ہدایت ایکچولی مانگنے سے ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں مل جاتی. اور ہدایت کے الگ الگ لیولز ہیں، درجات ہیں. جتنی بھی آپ کے پاس ہوگی آپ کو مزید مانگنے کی ضرورت ہوگی. آپ اس کو مانگتے رہیں گے، کبھی مانگنا ختم نہیں کریں گے. آپ اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہیں گے ہدایت کو، اور تبھی آپ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہود ہے، انہوں نے شبہات پیدا کیے اور عمل کو ترک کر دیا، علم ہونے کے باوجود انہوں نے عمل کو ترک کر دیا. اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں، جو کہ انہوں نے بھی شبہات پیدا کیے، وہ عمل تو کرتے رہے لیکن بغیر علم کے. آپ دیکھیں کتنی صحیح بات ہے کہ نصارہ کے پاس عبادات بہت زیادہ تھی، عبادتیں ان کی بہت تھی، یہاں تک کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، اپنی زندگی میں اپنے اوپر نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا غلو کیا کہ آخر کار وہ بھٹک گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا صحیح، جہالت کی بنا پر وہ لوگ گمراہ ہوئے. اور یہود کے پاس علم بہت تھا لیکن ان کی خواہشات نے ان کو عمل سے پیچھے کر دیا، ان کی خوش فہمیاں، ان کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، تو فخر ان کو لے ڈوبا. تو بہرحال یہ دونوں قومیں کیا ہوئیں؟ مغضوب کہلائیں اور گمراہ کہلائیں. تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا یا رب. اے اللہ تعالیٰ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، اے اللہ تعالیٰ ہم کہیں تیرے غضب کے مستحق نہ ہو جائیں. تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا. تو مغضوب جن پر غضب ہوا، غین دعات باعث کا روٹ ہے، غصہ، ناراضگی، غضب ناک ہونا. الضالین گمراہ، دعات لام لام، بھٹکے ہوئے، ہدایت سے دور، گم کر دینا. تو بہرحال اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تُنہیں احسان کیا، جن کو تُنہیں ہدایت میں زیادہ کیا. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تیرا عطاب نازل ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا، جو بھٹک گئے. تو بہرحال یہ سورت قرآن کریم کی سب سے اہم سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے، سورہ فاتحہ. اور اسی لیے اس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلی مکمل سورت ہے، جو کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی بالکل ابتدائی دور میں، اور اس کا مرکزی مضمون ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست. سبحان اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، سب سے اہم آیت. اور آداب دعا اس میں ہمیں بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے ذریعے سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا میں بھی آپ دیکھیں پہلے عبادت ہے، اس کے بعد مدد مانگنی ہے. تو دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں، اس میں کیا استحقاق ہو سکتے ہیں، وہ سب بتائے گئے ہیں. اور پھر اصل دعا جو ہے وہ بتائے گئی کہ اصل چیز کیا ہے، اہدنا، ہدایت دے. اور پھر وضاحت دعا، کہ اس دعا کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ دولین کا راستہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ مغضوب قوموں کا راستہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہو، وہ راستہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ، تشریح اور وضاحت تھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح سے عبادت کر سکیں، اور اسی سے ہم مدد مانگ سکیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ملنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا ملنا. یہ ایک جامع دعا ہے، صراط مستقیم توحید کا راستہ ہے، جو قرآن اور سنت کی دعوت پر مشتمل ہے. اسی راستے پر مرتے دم تک چل کر انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور پھر ابدی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور مغضوب ان قوموں کا راستہ جو کہ یہود ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے. اور دولین گمراہ قومیں، ایسے بھی نہیں چاہیے ہم کو جیسے کہ عیسائی تھے جنہوں نے راہ گم کر دی تھی، جو چلتے چلتے راستے سے بھٹک گئے. اور کس وجہ سے بھٹکے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا صحیح. تو اصل دعا ہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، کہ یہ اپنے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست ہے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، ہماری رہنمائی کرتا رہے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، اعمال صالحہ کر سکیں، اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر سکیں انشاءاللہ. تو یہ سورت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ عمل بالآیات جو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوں گی؟ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، دعا کی ابتدا حمد و ثنا سے کی جائے، اور جو ابتدائی کلمات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، سبحان اللہ الحمد للہ ہو، اور اس کے بعد جو مانگنا ہے وہ مانگا جائے. جیسے کہ اس میں یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، اور مانگنا بھی کیا ہے؟ ہدایت مانگنا ہے. دوسرا عنایت سے جو عملی پوائنٹ ہم کو ملتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورت ہے قرآن کریم کی، لہٰذا اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی تفاسیر بھی ہمیں بار بار پڑھتے رہنی چاہیے، اور ان آیات میں، سورہ فاتحہ کی آیت میں ہمیشہ ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کی بہت ساری آیت غور و فکر اور تدبر کرنے والی ہیں. پھر اس سے ایک اور جو پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھیں یا ایسے لوگوں کا سرکل ہو ہمارا جو ہم کو اچھی باتوں کی طرف بلانے والے ہوں، جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں، جو ہماری اصلاح کرنے والے ہوں. تو ہماری مجلسیں، ہماری صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو ہم کو خیر کی طرف بلائیں، جو ہماری اصلاح کریں، جیسے صراط الذین انعمت علیہم. اب آپ دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارا فرینڈ سرکل کون سا ہے، کمپینین شپ، جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو دوست احباب ہیں ہمارے ملنے جلنے والے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا وہ نیکیوں پر چلنے والے ہیں یا نیکیوں سے دور کرنے والے ہیں؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور قابل توجہ پوائنٹ ان آیات سے جو ہمیں سیکھنے کو ملے سورہ فاتحہ سے، کہ یہ سورت دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ عبد کا تعلق، جو بندہ ہے اس کا تعلق اپنے رب سے کیسے ہونا چاہیے، معبود سے کیسے ہونا چاہیے. اور یہاں پر پہلے عبادت کی بات ہے اور بعد میں مدد کی بات ہے، اور مدد کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان عبادت پر بھی قادر نہیں ہو سکتا. تو عبادت کی توفیق بھی کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو مدد ہمیشہ کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے. ایون آپ عبادت بھی کریں تو اس کے لیے بھی مدد اللہ سے مانگی جائے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے فرض کا پابند بنا دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے کثرت سے نمازیں، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، مجھے ذکر و اذکار کرنے والا بنا دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے تہجد گزار بنا دے. تو یہ دعا بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے. پھر دوسری جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، قابل توجہ جو پوائنٹ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ کہ اس کی مدد کے بغیر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو ہی ہم عبادت کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے. اور تیسری بات ہے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے یہود کے طریقے سے، یہود کے راستے سے، کہ ان کا کیا حال ہوا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ خواہشات کی پیروی کی اور شریعت کو پسے پشت ڈال دیا. یعنی جو ان کی خواہشات ہوتی تھی وہ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، شریعت کو پیچھے ڈالتے چلے جاتے تھے. تو کیا ہوا ان کا حال؟ کہ وہ مغضوب ٹھہرائے گئے، ان پر غضب کیا گیا. اور نہ ہی نصارہ کے منہج پر ہمیں چلنا چاہیے. کیا ہوا ان کا؟ کہ انہوں نے کیا کہ عبادت تو کی لیکن بدعات کے ساتھ، نئی نئی چیزیں خود ایجاد کر لیں، اور جہل، لا علمی، علم نہیں تھا ان کے پاس، تو وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. تو لہٰذا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ خواہشات کی پیروی سے ہم بچیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کریں، حدود کی پابندی کریں، اور لا علمی سے ہم بچیں، جہل سے ہم بچیں، جہالت سے ہم بچیں، کیونکہ جہالت انسان کو گڑھے میں گرا دیتی ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. جب صحیح نالج ہوگی، صحیح علم ہوگا، تو پھر وہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ غلط نالج آپ کو گرا بھی سکتی ہے، گڑھے میں گرا سکتی ہے. لہٰذا صحیح نالج حاصل کریں اور صحیح علم حاصل کریں. یہی سورہ فاتحہ کا میسج ہے کہ جہالت سے بچیں، گمراہی سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے پر عبادت کریں، اور خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ خواہشات کی پیروی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر غضبناک ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے، اور ہماری ہدایت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اضافہ کرتا رہے، اور ہم ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے اللہ تعالیٰ نوازتا رہے، اور آخر سانس تک ہم مسلمان رہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں. ہم کو اس وقت تک موت نہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين